Bismillahirrahmanirrahim. Nazreen-e-Kiram, آج رمضان کی 10 تاریخ ہے. ہم تذکیہ بالقرآن کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تذکیہ بالقرآن کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. ارشاد باری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اس سورہ نور کی 35 نمبر آیت ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ زمین اور آسمانوں کی روشنی ہے. انسان کے دل میں اس کی اس روشنی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک جس میں ایک چراغ ہے. چراغ شیشے کے اندر ہے. شیشہ ایسا ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا. وہ زیتون کے ایسے شاداب درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی. اس کا تیل ایسا شفاف ہے کہ گویا آگ کے چھوئے بغیر ہی بھڑک اٹھے گا. روشنی کے اوپر روشنی. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی اس روشنی کی ہدایت بخشتا ہے. اللہ یہ تمثیلیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. یہ آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس میں ایک تمثیل بیان ہوئی ہے. اس تمثیل کی وضاحت یہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ خدا کے نور کی مثال ایک چراغ کی سی ہے جو چراغ ایک تاک میں رکھا ہوا ہے. یعنی اللہ کا نور, اس سے مراد اللہ پر ایمان کا نور. تو اللہ پر ایمان کے نور کی مثال ایک چراغ کی سی ہے جو چراغ ایک تاک میں رکھا ہوا ہے. جیسے چراغ کو جلا کر تاک میں رکھا جاتا ہے. تاک گھر کے اندر کسی بلند جگہ پر ہوتا ہے, ذرا اونچی جگہ پر, تاکہ روشنی پورے گھر میں پھیلے. اس تاک سے مراد مومن کا دل ہے. یعنی یہ جو تاک جہاں پر نور ایمان ہے, خدا پر ایمان کا نور پایا جاتا ہے, یہ تو مومن کا دل ہے. یعنی خدا کا نور مومن کے دل میں رکھا ہوا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس تاک یعنی مومن کے دل میں خدا کا نور. خدا کے نور سے مراد کیا ہے؟ یعنی خدا پر ایمان کا جلتا ہوا چراغ, خدا پر ایمان کا نور موجود ہے. ظاہر ہے کہ مومن کے دل میں ایمان ہوتا ہے, تو وہ ایمان جو ہے اللہ پر ایمان ہے, تو مومن کے دل میں وہ جلتا ہوا چراغ, خدا پر ایمان کا جلتا ہوا چراغ موجود ہے, جس کی وجہ سے اس کا ظاہر و باطن روشن ہے. یعنی کہ جو مومن ہے, جو خدا پر ایمان رکھتا ہے, اس کا ظاہر و باطن اس چراغ کی وجہ سے روشن ہے جو اس کے دل میں ہے. وہ ظاہر خدا پر ایمان کا چراغ ہے. چوتھی بات یہ ہے, تمثیل میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ چراغ, یہ نور ایمان شیشے کے گلوب کے اندر ہے. شیشے کے گلوب سے مراد نیک اعمال ہے. یعنی نور ایمان کے گرد وہ اعمال صالحہ ہیں جو اس ایمان کی روشنی کو اور تیز کر رہے ہیں. جیسے کہ ایک دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ نیک عمل کلمہ طیبہ کو بلند کرتا ہے. تو یہ بیان کیا اس تمثیل میں کہ جو انسان کا خدا پر ایمان ہے, وہ اس کے دل کے اندر ایک چراغ کی طرح جلتا ہے, ایک چراغ کی طرح روشنی دیتا ہے. اور یہ چراغ جو ہے اس کے گرد ایک شیشہ ہے. یعنی جیسے چراغ کے گرد نا ایک شیشہ رکھتے ہیں جس کے اندر سے چھن کر اس کی روشنی آتی ہے. تو یہ شیشہ کیا چیز ہے؟ یہ شیشہ نیک اعمال ہے. یعنی نور ایمان کے گرد وہ اعمال صالحہ ہیں جو اسی ایمان سے اٹھتے ہیں, اور وہ اعمال صالحہ اس ایمان کو اور روشن کر رہے ہوتے ہیں. جیسا کہ یہ ایک دوسری آیت میں, قرآن مجید کی دوسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو نیک عمل ہوتا ہے وہ کلمہ طیبہ یعنی خدا پر ایمان کو اور بلند کرتا ہے. یعنی نیک عمل ہمارے ایمان کو قوی کرتا ہے. تو اسی طرح یہ اس چراغ کے گرد جو شیشہ ہے یا جس گلوب میں یہ رکھا ہوا ہے, وہ گلوب اس کی روشنی کو بڑھا رہا ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ چراغ کا یہ شیشہ یعنی نیک عمل اس چراغ کی روشنی کو تمام خارجی اثرات سے پوری طرح محفوظ رکھتے ہیں. یعنی وہ جو شیشہ چراغ کے گرد ہے وہ روکتا ہے اس بات کو کہ اس پر کوئی خارجی اثر آئے. چھٹی بات یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ اس چراغ ایمان یعنی اس نور ایمان کی لو کو کوئی باطل فلسفہ یا انسان کی اپنی خواہشات نفس کے جھونکے بجھا نہیں پاتے. یعنی مومن کے دل میں جو خدا پر ایمان ہے اس پر خارجی اثرات کیسے نہیں ہو پاتے. مومن کے دل پر جو ایمان کا چراغ ہے یا ایمان کا نور ہے اس کو ایک شیشے نے گھیرا ہوا ہے, ایک گلوب نے گھیرا ہوا ہے, گلوب کے اندر وہ رکھا ہوا ہے. تو وہ جو گلوب ہے وہ اسے خارجی اثرات سے بچاتا ہے. وہ گلوب جیسے کہ بتایا وہ نیک اعمال ہیں, جن نیک اعمال نے اس کو گھیرا ہوا ہے, ان نیک اعمال کی برکت سے اور اس کی قوت سے کوئی باطل فلسفہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتا, کیونکہ وہ نیک اعمال اس ایمان کو اور قوی بنا دیتے ہیں. چنانچہ نہ تو کوئی باطل فلسفہ اس کو بجھا پاتا ہے اور نہ انسان کی اپنی خواہشات نفس کے جھونکے اسے بجھا سکتے ہیں. ساتویں بات یہ ہے نہ اس شیشے پر کوئی گرد سے دھندلا کیے ہوئے ہے, کیونکہ یہ خالص اعمال صالح ہیں. وہ جو شیشہ ہے وہ گلوب جو ہے وہ ظاہر اعمال صالح ہیں, تو وہ اعمال صالح چونکہ خالص ہیں جن میں ریاکاری یا شرک کی کوئی آمیزش نہیں, اس وجہ سے وہ روشن ہے بالکل. یعنی وہ شیشہ روشن ہے, چنانچہ یہ شیشہ یہ گلوب چمکتے ہوئے تارے کی مانند صاف و شفاف ہے, جیسے کہ اس تمثیل میں بتایا گیا ہے کہ وہ چراغ جس شیشے کے اندر ہے وہ شیشہ جو ہے چمکتے ہوئے تارے کی مانند صاف اور روشن ہے. آٹھویں بات یہ ہے کہ ایمان کا یہ چراغ جس تیل سے روشن ہوتا ہے وہ وسط باغ کے درختوں کا تیل ہے. یعنی زیتون کا تیل ہے جو اس چراغ میں جل رہا ہے, اور زیتون کا وہ درخت جو باغ کے درمیان ہوتا ہے اس کا تیل زیادہ بہتر ہوتا ہے. یعنی وہ وسط باغ کے درختوں کا تیل ہے جو درخت زیادہ شاداب ہوتے ہیں. اس تیل سے مراد انسانی فطرت میں پائی جانے والی معتدل طلب و استعداد ہے. یعنی یہ تیل جس سے یہ چراغ جلتا ہے, یہ اللہ پر ایمان کا چراغ جلتا ہے, یہ تیل جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ اصل میں انسانی فطرت کے اندر پائی جانے والی طلب و استعداد ہے, معتدل طلب و استعداد. یعنی انسان کی فطرت کے اندر ہی توحید کی طلب ہے, انسان کی فطرت کے اندر ہی اللہ کی عبادت کی طلب ہے, انسان کی فطرت کے اندر ہی خدا پر ایمان کی طلب ہے. تو یہ جو ایمان کی طلب اور استعداد ہے جو فطرت کے اندر رکھی ہوئی ہے, یہ مومن کے ہاں جو ہے وہ ایک تیل کی طرح اس چراغ میں جلتی ہے. نویں بات یہ ہے کہ اس تیل سے یعنی اس فطری اور معتدل طلب و استعداد سے یہ چراغ یعنی یہ نور ایمان اور زیادہ تیز روشنی دیتا ہے, کیونکہ یہ تیل خالص ہے اور اس کی وجہ سے اس کی روشنی بھی بہت تیز ہے. دسویں بات یہ ہے کہ قبول حق کی یہ فطری استعداد اس قدر قوی ہے, یعنی مومن کے دل میں اس کی فطرت سے اٹھنے والی استعداد اس قدر قوی ہے کہ گویا یہ بیتاب ہو رہی ہے کہ حق کب اس کے سامنے آئے اور وہ بغیر کسی تردد اور تاخیر کے اسے قبول کر لے. یعنی فطری استعداد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر انسان لے کر پیدا ہوتا ہے, مومن کے دل میں یہ استعداد اتنی قوی ہوتی ہے کہ یہ خود ہی جلنے کو تیار ہے چراغ کے بغیر ہی. یعنی نور ایمان ابھی اس کو میسر نہ بھی ہے تو یہ بھڑک اٹھنے کو تیار ہے, یہ خود ہی لپکتی ہے حقائق کی طرف, حق کی طرف. گیارہویں بات یہ ہے چنانچہ فطرت کی روشنی پر ایمان کی روشنی نے انسان کے پورے وجود کو نورن علی نور بنا دیا ہے. یعنی فطرت کی روشنی جو انسان کو دی گئی ہے بچپن سے دی گئی ہے, شروع سے دی جاتی ہے, اس روشنی پر جب ایمان کی روشنی بھی شامل ہو گئی تو یہ ایک روشنی کے اوپر دوسری روشنی ہو گئی, تو انسان کا جو وجود ہے یہ تو پھر نورن علی نور ہو گیا, اس ایک نور کے اوپر دوسرا نور, یعنی بہت ہی اعلیٰ اور تیز روشنی والا یہ وجود ہو گیا. اب ہم اس میں موجود نکات کو دیکھتے ہیں کہ اس تمثیل کے اندر کیا کیا نقطے بیان ہوئے ہیں. اس آیت سے درج ذیل نکات متعلق ہیں, لہذا ضروری ہے کہ ان پر کو ہم زیر بحث لائیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی معرفت اور اس پر ایمان ہی اس کائنات کی روشنی ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو شخص خدا کو نہیں مانتا، یا مانتا تو ہے لیکن خدا کی صفات اور اس کے مقتضیات کو تسلیم نہیں کرتا، اس کے لیے یہ زمین و آسمان بلکہ یہ پوری کائنات ایک عالم ظلمات ہے اور اندھیر نگری ہے۔ یعنی اس نقطے کا کیا مطلب ہے کہ جو شخص خدا کو نہیں مانتا، یا اگر مانے بھی تو اس کی صفات کو صحیح طرح نہیں وہ پہچانتا، صحیح طرح نہیں مانتا، اور پھر جو صفات کے تقاضے ہیں اور پھر جو ان صفات کے تقاضے ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے تو اس کے لیے یہ زمین و آسمان جو ہیں بلکہ یہ پوری کائنات ایک اندھیر نگری ہے، ایک ظلمات کا عالم ہے، ایک ایسی دنیا ہے جس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، یعنی وہ اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اس کے خالق کو جو اس کائنات کے پیچھے کھڑا ہے اس کو نہ پہچانتا ہے نہ مانتا ہے، اور اگر مانتا بھی ہے تو ایسا بے ڈھب مانتا ہے کہ اس کی صفات کا انکار کرتا ہے اور اس کی صفات کے جو تقاضے بنتے ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتا، تو پھر اس شخص کے لیے تو کوئی روشنی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک ادارے میں جائیں اور اس ادارے کا جو مالک ہے یا جو اس کو چلانے والا ہے اس کو ہم اکثر اگنور کرتے ہیں، اس کو نہ مانیں، اس کو کوئی حیثیت نہ دیں اور ادارے کو سمجھنا چاہیں، تو ہر بات جو ہے وہ ایک باطل بات محسوس ہوگی، کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں لگے گی، کیونکہ وہ جو اس کا مالک ہے، جو اس کا اونر ہے، وہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اس مرکزی حیثیت پر اسے کھڑا کریں گے تو اب وہ ادارہ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا، اس میں کام کیا ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے، کیا پلاننگ ہے اس کی، کیا ارادے ہیں اس کے، یعنی جو بھی اس کا مالک ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اگر کائنات کو دیکھیں تو کائنات کا جو مالک ہے، جو اس کو لے کے چل رہا ہے، اگر اس کو ہم بھول جائیں، اس کی صفات سے ہم واقف نہ رہیں، اس کے جو ارادے ہیں ان سے ہم واقف نہ رہیں، اس کی صفات کے جو تقاضے ہیں ان کو فراموش کر دیں، تو پھر یہ کائنات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ اس طرح کیوں چل رہی ہے، اس میں دن رات کیوں آ رہے ہیں، اس میں یہ تغیرات، یہ تبدیلیاں کیوں ہو رہی ہیں، ہر چیز اندھیرے میں چلی جاتی ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے، وہ یہ نہیں جان سکتا کہ یہ دنیا کہاں سے آئی ہے، یعنی جو خدا کو بھول جائے گا، خدا سے واقف ہی نہیں، خدا کو مانے گا ہی نہیں، تو اس دنیا کے بارے میں وہ کیا کہے گا کہ کہاں سے آئی ہے۔ ظاہر دنیا میں تو وہ کھڑا ہے، دنیا تو موجود ہے، اس کو تو وہ دیکھ رہا ہے اور مان بھی رہا ہے، لیکن یہ دنیا کیا دنیا ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے، یہ بالکل ہی وہ نہیں جان پائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ زمین و آسمان کے وجود میں آنے کی غایت اور مقصد کیا ہے، کیا پیش نظر ہے، کیا انجام ہونا چاہیے اس زمین کے وجود کا، اس آسمان کے وجود کا، یہ جو سیٹ اپ بنا ہوا ہے جس میں انسان رہ رہا ہے، ان کی آخر مقصد کیا ہے، اس کی غایت کیا ہے، یعنی انجام کار کیا مقصود ہے، یہ نہیں پتہ چل سکتا، بالکل انسان نہیں جان سکتا جب تک کہ اسے بنانے والا جو ہے اس کی طرف توجہ نہ ہو، اسے نہ پہچانا جائے، اس کی صفات کو نہ پہچانا جائے، اس کے ارادوں کو نہ جانا جائے، تو انسان یہ نہیں جان سکتا کہ یہ زمین و آسمان کیوں بنائے گئے ہیں اور ان سے کیا مقصد پیش نظر ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اپنے متعلق بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ اس کا مقصد وجود کیا ہے، یعنی جو انسان نہیں مانے گا خدا کو اور اس کی صفات کو اور اس کی صفات کے تقاضوں کو، وہ شخص تو اپنے متعلق بھی کوئی فیصلہ نہیں کر سکے گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ جو مالک ہے وہی تو اصل ذات ہے کہ جس سے پھر وہ انجام ہونا اس کائنات کا، اس میں موجود مخلوقات کا، کہ وہ کیا انجام، کس انجام تک لے جاتا ہے، کس مقصد سے اس نے ان چیزوں کو وجود دیا ہے، جو انسان ہے تو انسانوں کو کیوں وجود دیا ہے، یا اور اشیاء ہیں یہاں پر تو وہ کس مقصد سے وجود میں آئی ہیں۔ تو انسان خود اپنی ذات کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکے گا، جیسے کہ وہ کائنات کے حوالے سے فیصلہ نہیں کر پاتا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں مطلق العنان اور چھترے ہوئے مہار ہے یا پابند و محکوم، یعنی وہ اس شخص یہ نہیں جان پائے گا کہ کیا اس کے اوپر کسی کی کوئی حکومت نہیں، وہ ایک ایسا وجود ہے کہ جو جی چاہے کرے، اور ایک ایسا چترے بیمار، ایک ایسا اونٹ ہے کہ جسے جس کی کوئی مہار نہیں، جسے کہیں بھی کوئی لے جانے والا نہیں ہے، کوئی حکم نہیں دے رہا کہ تمہیں دائیں جانا چاہیے، تمہیں بائیں جانا چاہیے، بلکہ وہ جدھر مرضی چلا جائے۔ کیا ایسی انسان کی حیثیت ایسی ہے؟ یا وہ پابند و محکوم ہے، یعنی وہ کچھ قوانین کا پابند ہے، کچھ اصولوں کا پابند ہے، کچھ چیزوں کے بارے میں جواب دہ ہے، اس کے اوپر کوئی حاکم ہے اور وہ اس حاکم کا محکوم ہے، اس کے اوپر اس حاکم کی حکومت ہے، اسے یہ نہیں معلوم ہوگا، وہ اپنی حیثیت ہی طے نہیں کر پائے گا کہ کیا میں ایک بالکل آزاد منش ہوں یا میں ایک محکوم اور پابند ہوں، مجھے کچھ اصولوں پر چلنا ہے، کچھ قوانین پر چلنا ہے، میں کسی کے آگے جواب دہ ہوں. چھٹا پوائنٹ یہ ہے، وہ مسئول ہے یا غیر مسئول، یعنی اس سے سوال کیا جائے گا یا سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کے اعمال زندگی بھر جو اس نے جو بھی کام کیے، جو بھی غلطیاں یا اچھے کام کیے، ان کے بارے میں کسی نے پوچھنا ہی نہیں، کیا یہ صورتحال ہے یا وہ پوچھا جائے گا، اسے یہ بھی نہیں پتا. ظاہر ہے کہ جب اس کائنات کے مالک اور خالق کو نہیں مانے گا، اس کے ارادوں کو نہیں جانے گا، اس کی صفات کے تقاضوں کو نہیں جانے گا، تو وہ اپنے بارے میں یہ کیسے طے کر سکتا ہے کہ میں ایک جواب دہ ہستی ہوں، میں ایک جواب دہ شخصیت ہوں، مجھے جواب دینا ہے، یا یہ فیصلہ کہ نہیں میں کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہوں، یہ بھی وہ نہیں جان پائے گا. ساتواں نقطہ یہ ہے کہ اس کے لیے کیا چیز خیر ہے اور کیا شر ہے، یہ بھی وہ معلوم نہیں کر سکتا کہ کیا کام، کیا چیز، کیا بات اس کے لیے خیر ہے، بہتر ہے، اچھی ہے، اور کیا چیز شر یعنی بری ہے، نقصان دہ ہے، اسے برے انجام سے ہمکنار کرنے والی ہے، وہ نہیں جان پائے گا. کسی بھی چیز کے بارے میں جو بظاہر اسے اچھی نظر آئے یا بری نظر آئے، وہ نہیں جان سکتا کہ یہ اچھی اور بری مجھے جو بظاہر دکھائی دے رہی ہے، حقیقتاً یہ میرے لیے کیا خیر ہے یا شر ہے، یہ نہیں جان پائے گا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا اس دنیا میں جو ہمیں پسند نہیں آتی لیکن وہ اچھی ہوتی ہیں. جیسے ایک طالب علم پر کسی یونیورسٹی کی یا کسی کالج اسکول کی یہ پابندیاں کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، تمہیں اس طرح آنا ہے، کلاسوں میں بیٹھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ امتحان دینا ہے، ایک قانون کی پابندی ہے جو اس کو کرنی پڑے گی، وہ پابندی ظاہر انسان کو مشکل لگتی ہے، بظاہر وہ لگتی ہے شر ہے، نقصان دہ ہے، تکلیف دہ چیز ہے، لیکن وہ تو خیر ہوتی ہے اس کے لیے. یہ خیر کے یہ پہلو تو انسان ذرا سوچ کر جان لیتا ہے اور پھر اس کا انجام بھی اس کے سامنے آتا ہے کہ جو طالب علم قانون کی پابندی نہیں کرے گا وہ نقصان میں رہے گا اور جو پابندی کرے گا وہ فائدے میں رہے گا. اس کا مطلب ہے بظاہر ایک ایسی چیز جو کہ ذرا انسان کو مشکل میں ڈالتی ہے وہ اس کے لیے خیر ہے، اور بظاہر ایسی چیز جو اسے آسانی میں ڈالتی ہے کہ وہ یونیورسٹی یا کالج جانے کی بجائے کہیں کھیلنے کودنے چلا جائے، انجوائے کرے زندگی کو، یہ بظاہر اچھی لگتی ہے لیکن یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. چلیں یہ تو دنیا کا واقعہ، یہ تو انسان جان لیتا ہے، لیکن ایسے بہت سے واقعات کہ جن کا انجام یہاں ہم فوراً نہیں پاتے، ہماری زندگی کا انجام کیا ہونا ہے، بالآخر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، وہ انسان کو نہیں معلوم. جب نہیں معلوم تو وہ پھر بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ نہیں جان پاتا کہ یہ میرے لیے اچھا ہے یا برا ہے. ایک دکاندار جو ایمانداری سے نہیں چلتا بلکہ اپنی چرب زبانی سے اپنے گاہکوں سے زیادہ نفع حاصل کر لیتا ہے، اپنا جھوٹ بول کر فائدہ اٹھاتا ہے اور مال اکٹھا کر لیتا ہے، اس مال کو وہ اچھے کاموں میں بھی خرچ کرتا ہے جو اسے اچھے نظر آتے ہیں یا لوگوں کو اچھے نظر آتے ہیں، تو کیا یہ رویہ کہ ادھر سے لوٹا اور ادھر سے کچھ بانٹ دیا، اس لوٹ میں سے کچھ حصہ بانٹ دیا، یہ اچھی بات ہے یا یہ بری بات ہے؟ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے نا اس عمل کو اچھا جانا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو مثلا امیروں کو لوٹتے تھے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، انہیں اچھے اور ہیرو مانا جاتا تھا. انسان نہیں جانتا کہ کیا چیز اس کے لیے خیر ہے اور کیا شر ہے. آٹھویں بات یہ ہے، اسے ظلم کی روش اختیار کرنی چاہیے یا عدل کی. اس دنیا میں ظلم کا طریقہ بہتر رہے گا اس کے لیے انجام کار، یا عدل کا طریقہ بہتر رہے گا؟ عموماً جب ہم عدل کا طریقہ اختیار کریں گے اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم دوسرے کا حق پورے کا پورا اس کو دے دیں گے، لیکن ضروری تو نہیں کہ دوسرا بھی ہمیں پورا حق دے. تو جب ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں کہ جس میں ہمیں عدل نہیں ملتا، ہمارے ساتھ عدل نہیں ہوتا، تو کیا ہمیں کرنا چاہیے عدل یا نہیں کرنا چاہیے؟ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں، اگر آپ کو عدل نہیں مل رہا تو آپ بھی عدل نہ کریں، یعنی کہ آپ جس طرح کی دنیا میں رہ رہے ہیں اسی طرح کے بن کر رہے ہیں. धोखा देने वाली दुनिया में धोखा देने वाले बन के रहें कामयाब रहेंगे, जुल्म वाली दुनिया में जालिम बनकर रहें कामयाब रहेंगे। इंसान ये तय नहीं कर पाएगा कि उसके लिए जुल्म की रविश बेहतर है या अदल की, क्योंकि वो नहीं जानता उसको जिसने पैदा किया है उसका क्या प्रोग्राम है, उसका क्या इरादा है। नवा पॉइंट ये है कि उसे मुजरद अपने मुफाद और ख्वाहिशों की पैरवी करनी चाहिए या उनसे किसी बालातर नस्बुलैन की पैरवी करनी चाहिए, वो ये भी नहीं जान पाएगा कि मुझे अपने मन की बातें माननी चाहिए, अपने दिल की ख्वाहिशें माननी चाहिए, या ये मेरी ख्वाहिशों से, मेरे मफादात से, मेरी तमन्नाओं से ऊपर भी कोई चीज़ है, कोई बड़ा नस्बुलैन है जिसके पीछे मुझे चलना चाहिए, जिसकी मुझे पैरवी करनी चाहिए, ये उसे मालूम ही नहीं होगा। क्योंकि ये तो फिर इस कायनात का मालिक ही बता सकता है ना। अगर वो उसे मानता ही नहीं है या उसे सही तरह मानता ही नहीं है तो फिर ये कैसे जान पाएगा वो। दसवां पॉइंट ये है, इन सवालों के सही जवाब ही पर सही और कामयाब जिंदगी का इनसार है। ये जो सवाल जेरे बहस आए हैं इन नकात में, इनके सही जवाब जो हैं वही बताएंगे कि कामयाब जिंदगी क्या है और नाकामी वाली जिंदगी क्या है। जो शख्स खुदा को उसकी सही सिफात के साथ मानता है उसके लिए ये दुनिया और ये कायनात अंधेर नगरी नहीं रहती, बल्कि ईमान के नूर से उसके लिए इसकी हर चीज जगमगा उठती है। वो जिस सिमत भी चलता है खुदा के ईमान का नूर उसके लिए रहनुमाई करता है, यानी खुदा के ईमान का नूर जो है ना वो उसे बताता है कि ये दुनिया क्यों बनाई गई है, तुम यहाँ क्यों पैदा किए गए हो, तुम्हें यहाँ क्या काम करना है, किस काम का क्या अंजाम होगा और किस काम का क्या अंजाम होगा, बिल आखिर इस कायनात को बनाने का, इसके बनाने वाले के नज़दीक क्या मकसद है, यानी कायनात के खालिक के नज़दीक कायनात की तख्लीक से क्या मकसूद है। बारवां नुक्ता यह है, ये हकीकत है कि इस आसमान और जमीन का नूर अल्लाह पर ईमान लाना है। यानी ये तमसील हम पर यह बात वादे करती है कि इस जमीन और आसमान का नूर, यानी इस जमीन और आसमान की रोशनी, अल्लाह पर ईमान लाना है, अल्लाह को मान लेना है, अल्लाह को कबूल कर लेना है। तेरहवां पॉइंट ये है, जो इस नूर से महरूम है वो एक आलम जुलुमात में भटक रहा है। यानी जो खुदा पर ईमान के नूर से महरूम है वो एक अंधेरी दुनिया में जी रहा है, और जी भी कैसे भटक रहा है, कभी दाएं जाता है कभी बाएं जाता है, ना वो दाएं जाने में इत्मीनान पाता है ना बाएं जाने में इत्मीनान पाता है, किसी चीज पर उसे कोई यकीन नहीं हासिल और कोई दूसरा उसको रोशनी नहीं दे सकता। यानी जाहिर है कि अगर उसने खुदा से रोशनी हासिल नहीं की, इस कायनात के खालिक व मालिक से रोशनी हासिल नहीं की, तो फिर और कोई उसे कैसे रोशनी दे सकता है, यानी अल्लाह के अलावा कोई भी दूसरा उसको रोशनी नहीं दे सकता। इरशाद बारी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर। यानी हकीकत यह है कि जिसे अल्लाह रोशनी ना दे उसके लिए फिर कोई रोशनी नहीं है। यानी अल्लाह ही से, अल्लाह ही पर ईमान जो है उसी से इंसान को रोशनी मुयस्सर आती है। यही बात जो है, यही इस आयत की का बुनियादी नुक्ता है कि जो इस आयत की इब्तिदा में है ना, अल्लाह नूरुस समावात वल अर्द, कि अल्लाह आसमानों और जमीन की रोशनी है। अल्लाह पर ईमान से आसमान और जमीन रोशन हो जाते हैं, इनकी हर चीज बामानी हो जाती, इनका अपना वजूद बामानी हो जाता है, इंसान के सामने उसकी जिंदगी का मकसद आ जाता है, वो ये जान पाता है कि वो उसे क्यों जीना है, उसे क्या नस्बुलन हासिल करना है, क्या टारगेट है जिसके लिए वो सारी मेहनत और जिद्दोजहद करेगा। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।